الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور اللہ جل شانہ کا دین آسمان اور زمین میں ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. اور یہ دین اسلام غلو, تقصیر, تشبیہ, تعطیل, جبر و قدر, امن و یاس کے درمیان ہے. بس یہ ہمارا ظاہراً و باطناً دین اور اعتقاد. اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ جل شانہ کے حکموں کے سامنے غیر مشروط طور پر سلامی ہو جانے کو کہتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے, بس چونکہ اللہ اللہ ہے اور ہم خدا کے بندے ہیں, لہذا ہمیں اللہ پاک کے حکم ماننے ہیں. غلام کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, بندے کے نہیں ہوتے. بندہ بندہ ہوتا ہے, بندے کے ساتھ اللہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, اور وہ سب سے پوچھنے والا ہے. تو اسلام اس کو کہتے ہیں. اس لحاظ سے سارے پیغمبروں کا دین اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا. کیوں؟ یہ سارے جو ہے نا وہ برحق انبیاء ہیں, اور یہ ایک ہی بات لے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں آئے تو انہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے جس وقت جن احکامات کی ضرورت تھی وہ بتا دیے. اس وقت ان کا ماننا اسلام تھا, اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی گئی. نتیجتاً جب بالکل یعنی انسانیت آخری مقام پہ پہنچ گیا تو اب باقی انبیاء کرام کا سلسلہ کی باقی رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. نتیجتاً اب یہ جو دین اسلام ہے یہ قیامت تک رہے گا, اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں کیا جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے کپڑے بھی تبدیل ہوتے ہیں, بڑے ہوتے جاتے ہیں, اس کے جوتے بھی تبدیل ہوتے ہیں, ہر چیز اس کے ساتھ. مطلب اور 5 سال کا بچے کا جو کپڑے ہوں گے وہ ظاہر 7 سال کے بچے کے پاس تو نہیں آئیں گے. تو ہر سال ان کے گوئے کے کپڑے نئے نئے بنانے پڑتے, تبدیلی کرنی پڑتی ہے. لیکن جب بلوغ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے مزید نشو نما نہیں ہوتی, ایک جگہ پر رک جاتا ہے, تو پھر وہ کپڑے سال ہر سال تک وہ پہن سکتا ہے جب تک وہ پٹے نہیں. فیشن کی تو بات الگ ہے نا, فیشن کا تو کوئی مقابلہ نہیں. وہ تو بے شک روزانہ تبدیل کر لے, لیکن ضرورت تو نہیں ہوتی نا, ضرورت تو نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے گزشتہ امتوں میں چونکہ تبدیلی آ رہی تھی وہ بلوغ کو نہیں پہنچی, لہذا اس میں تبدیلی ناگزیر تھی. اور ہر نبی جو آتا تھا وہ اس وقت کے تبدیلی کے لحاظ سے وہ جن احکامات لے آتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اب وہ اتنا جامع دین لے کے آئے ہیں کہ قیامت تک ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. اور جامع کتاب لے آئے قرآن کہ قیامت تک ہر شخص کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے, لہذا اب اس میں مزید کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں رہی. اب دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرے گا, پیدا کرے گا, تو وہ جرم ہے. لیکن اس میں ایک فرق واضح رکھنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے احداث فی الدین اور ایک ہوتا ہے احداث للدین. احداث فی الدین جو ہے یہ ناجائز ہے, جرم ہے, اسی کو بدعت کہتے ہیں. اس پہ تو بہت سخت سزا ہے. لیکن احداث للدین جو ہے یہ جرم نہیں ہے بلکہ اس پر ثواب ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے, دین کو پہنچانے کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے جن جن ذرائع کی جس جس وقت ضرورت ہوگی وہ جائز ہوگی. مثلا ایک وقت تھا کہ اصحاب صفہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام سن لیتے تھے وہی علم کا ذریعہ تھا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر صحابہ کرام جہاں جہاں پہنچے ان سے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے پہ دین لے لیا, اور ظاہر ہے مطلب یہ کہ وہی دین کا پہنچانے کا طریقہ تھا. ایک وقت تھا کہ لوگ حدیث شریف لکھتے نہیں تھے, صرف یاد کرتے تھے, جب ضرورت پڑی تو ظاہر لکھنے بھی لگے. ایک وقت تھا کہ قرآن پاک سینوں میں محفوظ تھا, تو جب ضرورت پڑی تو باقاعدہ اس کو ایک جمع کر دیا, ایک جمع قرآن کی صورت میں. ایک وقت تھا کہ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا جا رہا تھا, جب ضرورت پڑی تو اس کو ایک لہجے پر جمع کر دیا گیا. مطلب یہ جو یہ احداث للدین جو ہے یہ ثواب کا کام ہوتا ہے. جیسے مینار ہے مسجد کا, مسجد کا مینار کس لیے ہے؟ تاکہ مسجد آپ کو دور سے نظر آ جائے, لیکن مسجد کے مینار میں آپ ثواب تو نہیں سمجھتے. یہ صرف ایک ذریعہ ہے کہ دور سے آپ کو مسجد نظر آ جائے, آپ کو مسجد تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اور آج کل اس کے ساتھ ایک اور ضرورت بھی وابستہ ہو گئی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر اس کے اوپر جو ہے نا وہ جتنے اونچے ہوتے ہیں اتنا جو ہے مطلب اس کا آواز جو ہے نا وہ دور جا سکتا ہے. تو بہرحال مینار بھی جو ہے نا بضرورت ہے. یہ اس وقت میں مائک میں بات کر رہا ہوں, بضرورت ہے. یا وہ وقت تھا کہ لاکھوں لوگوں کو درس حدیث دیتے تھے ہمارے اس محدثین کرام, اور مائک نہیں ہوتا تھا, لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا, بغیر لاؤڈ اسپیکر کو لاکھوں لوگوں کو درس دیا کرتے تھے ہمارے محدثین کرام. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے واز میں لاکھوں لوگ موجود ہوتے تھے, ہزاروں تو ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے واز میں. تو کیا بات تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت لوگوں نے اس کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کر لیا تھا, اور اس کے لیے مکبر موجود ہوتے تھے, وہ بات سن لیتے تھے پھر وہ آگے پھیلاتے, اس دوسرے سن لیتے پھر آگے پھیلاتے, تیسرے سن لیتے تھے. اس طریقے سے آواز جو ہے نا مطلب جو مقرر تھے ان سے جو نا وہ ہوتے ہوتے پہنچ جاتے. آپ کو پتہ ہے شیر شاہ سوری جو حکمران تھے تو اس نے جو ڈاک کا نظام مطلب جو بنایا تھا اس میں تازہ دم گھوڑے دو دو کلو میٹر کے فاصلے پہ موجود ہوتے تھے, اور ان کے ساتھ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ ساری چیزیں تیار ہوتی تھی, اور یہ جا کر فوراً جو ہے نا وہ ڈاک کا تیلا اس کے ہاتھ میں تھما دیتا اور ادھر سے دوڑ لگانا شروع کر لیتا. اور اس طریقے سے جو ہے مطلب وہ نظام چلتا تھا, تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا ڈاکر کو پہنچایا جاتا تھا, ظاہر ایک ضرورت تھی اس کی اسی طریقے سے اس وقت. لیکن اب کیا بات ہے, اب ہم مائک پر بولتے ہیں. مائک تو خیر چھوٹی بات ہو گئی, اب تو انٹرنیٹ پر بولتے ہیں, ہاں ریڈیو پر بولتے ہیں, اور ٹیلی ویژن پہ لوگ بولتے ہیں. اب ظاہر ٹیلی ویژن کا مسئلہ تو مختلف ہی ہے, لیکن ریڈیو والا مسئلہ تو مختلف ہی نہیں ہے. اس طرح انٹرنیٹ والا مسئلہ بھی کہ ظاہر ڈسٹنٹ لرننگ ایک باقاعدہ ایک نظام بن گیا, اس کے اپنے جو ہے نا وہ اصول ضوابط بن گئے, اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے طریقے بن گئے. تو اب یہ جو چیزیں احداث فی الدین نہیں ہے, احداث للدین ہے. جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں, بیوقوف میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پر انسان عقل استعمال نہیں کرتا, جو بیوقوف اور جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ احداث فی الدین اور احداث للدین میں فرق نہیں کرتے دونوں طرف. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احداث فی الدین کو بھی جائز سمجھتے ہیں, اس کو احداث للدین بنا لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی یہ بھی تو ہاں. اور کچھ لوگ ایسے سخت ہوتے ہیں جو احداث للدین کو بھی اس سے بھی انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے, حالانکہ بدعت تھوڑا ہوتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر احداث للدین کو ہر احداث للدین کو بدعت کہا جائے تو پھر تو جہاد کے اندر جتنے بھی آج کل وسائل استعمال ہوتے ہیں وہ سارے بدعت ہو جائے گی. کیا تلوار تیر اور اس نیزوں سے آج کل کوئی لڑ سکتا ہے؟ جس مجاہدین کے جس گروپ میں بھی جاؤ گے تلوار اور تیر اور نیزوں کے ساتھ, وہ آپ کو کہے جی آپ کو پاگل خانے میں داخل کرنا پڑے گا, لہذا آپ ہمارے قریب نہ آئے, ظاہر مت ہی خراب کر لو گے. تو یہ جو بات ہے ظاہر وہ اس وقت کی بات تھی, اس وقت تو یہ چیزیں ٹھیک تھی, ظاہر اس وقت اس ان چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن اب اگر ان چیزوں کو کیا جائے گا تو وجہ فائدے کے نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں کہ احداث فی الدین اور احداث فی الدین جو ہے، اب یہ جو ہے یہ ہمارے جو جتنے بھی ہمارے مطلب یعنی علمی راستے ہیں، تزکیے کے راستے ہیں، تبلیغی راستے ہیں، سارے کے سارے احداث فی الدین ہیں۔ احداث فی الدین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی طریقہ دریافت کرنا۔ مثال کے طور پر مجھے پتا ہے 1971 میں جب ہم جماعت میں چلتے تھے تو ان کا طریقہ کار بالکل الگ تھا، آج کل بالکل اس سے مختلف۔ آج کل جو طریقے مطلب ظاہر مطلب انہوں نے ذرا سے تجربوں سے مطلب دریافت کیے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، تو کتنے فائدے ہیں اس میں۔ ڈائی گھنٹے کا مطلب اس میں نظام ہے، اس طرح مشورے کا نظام ہے، یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے وقت میں تو صرف 4 مہینے ہوتے تھے اور ظاہر مطلب یہ کہ 2 گشت ہوا کرتے تھے، یا اس طرح مطلب تعلیم ہوتا تھا، گھر میں تعلیم ہوتا تھا، مسجد کے اندر تعلیم ہوتا تھا، شب جمعہ کا جوڑ ہوتا تھا۔ ہاں جی، اس وقت نیا شروع ہوتا تھا احسان والا۔ ہاں جی، اب ظاہر مطلب اب 2.5 گھنٹے کا بھی اس میں ہے، مشورے کا بھی اس میں ہے، دوسرے ترتیبیں بھی ہیں۔ بلکہ اب بھی آپ چلے جائیں امریکہ میں تبلیغ کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے، یورپ میں یہ طریقہ کار نہیں ہے، یورپ میں بالکل مختلف طریقہ کار ہے وہاں کے حالات کے مطابق، وہاں کیسے۔ یہاں پر کئی آپ نے حضرات نے بیان کے اندر سوال جواب کا سیشن کیا ہے، وہاں سوال جواب کا سیشن مفت ہوتا ہے، مطلب سوال جواب کیا جاتا ہے باقاعدہ، وہ ڈرائی فروٹ رکھ لیتے ہیں، کھاتے کھاتے ان کو جو باتیں بتاتے ہیں، ظاہر وہاں کی ضرورت کے لحاظ سے۔ تو یہ احداث للدین ہے، احداث للدین پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، احداث فی الدین پہ پابندی ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی طریقے نئے دریافت ہوتے ہیں دین کو پھیلانے کے، دین کو سمجھانے کے لیے اور دین کو اپنے آپ کے اندر لانے کے لیے، یہ سارے کے سارے جو ہے احداث للدین ہیں، ان کے اوپر جو بھی اعتراض کرتا ہے وہ بیچارہ بیوقوفی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے۔ اور اس میں فرق کیا ہم کریں گے، ہم دیکھیں ہمارے فقہا اس کو کیا کہتے ہیں، ہمارے فقہا کی چیز کو کیا کہتے ہیں۔ ہم اس مسئلے میں فقہا سے پوچھیں گے، ہم اس مسئلے میں یعنی کسی عام آدمی سے نہیں بات کریں گے کہ بھائی یہ کیا کہتا ہے۔ فقہا دین کے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، وہ حضرات جو ہے اس کے بارے میں صحیح رائے دے سکتے ہیں، اہل رائے لوگ وہی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے نا اسلام، یہ دین ہے، قیامت تک جاری رہے گا، اس میں ڈائنامزم ہے۔ ڈائنامزم سے مراد یہ کہ یہ ہر حالت کے لحاظ سے باقی رہ سکتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ سنٹرل ایشیا میں جس وقت استبدادی نظام آ گیا روس کا، تو لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، حفظ کے مدارس بالکل انڈر گراؤنڈ، اور اس طریقے سے جو دوسرے دے، حتیٰ کہ تزکیہ کا جو طریقہ کار تھا وہ بالکل انڈر گراؤنڈ چلا گیا۔ وہاں صورتحال یہ تھی، یعنی آپ حضرات اگر وہاں سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں تو وہاں دو چیزیں آپ کو، دو نام آپ کو ہر جگہ سنائی دیں گے، امام اعظم اور نقشبندی سلسلہ۔ یہ دو آپ کو ہر جگہ اس کے بارے پتہ چلے گا، نقشبندی سلسلے کا اور امام اعظم کا، یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ان دو چیزوں نے وہاں اسلام بچا ہے، ان دو چیزوں کے ذریعے سے وہاں پر اسلام بچا ہے، امام اعظم کے ساتھ ان کا تعلق اور نقشبندی سلسلے کے ساتھ ان کا تعلق۔ تو وہاں نقشبندی سلسلے کیا کرتا، فورمین ہوتے تھے فیکٹری میں مثال کے طور پر، اور لیبر لگا ہوا ہے۔ اب یا لیبر جو ہے نا وہ شیخ ہے اور فورمین مرید ہے، یا فورمین شیخ ہے لیبر مرید ہے، اور ان کا جو ہے نا آپس میں قلبی رابطہ ہو رہا ہے، زبان پہ کچھ بھی نہیں۔ نقشبندی سلسلے میں ایسے ہوتا ہے کہ زبان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، قلب کے ایک دوسرے کو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ وہاں چیز بہت ایڈوانس ہے، یہ چیز نقشبندی سلسلے کے جو چیزیں ہیں یہ بہت ایڈوانس، حتیٰ کہ ترکی میں بہت ایڈوانس ہے، ترکی میں بھی استبدادی نظام ہے، وہاں پر بھی چونکہ اس قسم کے آلات سے دین پر مکمل پابندی ہے، لہٰذا وہاں پر بھی جو ہے نا اس قسم کا نقشبندی سلسلہ وہاں پر بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ضرورت کے درجے میں، کیونکہ وہاں ضرورت اس کی تھی، لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انڈر گراؤنڈ ساری چیزیں چلی گئی۔ تو اس وجہ سے یہ جو اسلام ہے، جو ڈائنامزم ہے اس میں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اسلام کے اندر چونکہ اس قیامت تک صحیح حالت میں رہنے کی صلاحیت ہے، تو وہ جو ٹولز جس کے ہیں ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ ٹولز جو ہے وہ موجود رہیں گے، تبھی جو ہے مطلب یہ پلے پھولے گا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر غلو، یعنی حد سے بڑھ جانا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. نمک ہے، نمک کتنی اچھی چیز ہے، بغیر نمک کے کوئی کھانا کھاتا ہے؟ لیکن آپ کہتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، چلو جی بہت سارا ڈالو، تو پھر بھی کھا سکوں گے؟ سارے کچھ تو نہیں کھا سکتے. چینی مٹھاس، ظاہر ہماری ضرورت ہے، چائے میں بھی ڈالتے ہیں، بعض لوگ دودھ میں بھی ڈالتے ہیں، بعض لوگ دہی میں بھی ڈال لیتے ہیں. لیکن اب میٹھی چیز اچھی ہے تو کیا ایک چمچ کی ضرورت ہو تو دو چمچ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے دین کے اندر بھی غلو نہیں ہے. جو چیز جس درجے پر ہے اس درجے پر اس کو رکھو گے. اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا، اعتدال سے تجاوز کرے گا تو بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتا ہے. ایک دفعہ میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ مستحبات ہیں، مستحب تو مستحب ہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر غلو کا مطلب کیا ہے؟ مستحب کا مطلب پسندیدہ، تو پسندیدہ چیز میں تو غلط نہیں ہو سکتا نا بھائی. وہ تو ٹھیک ہے جی، آپ جتنا زیادہ کر لیں اس پہ لمٹ تو نہیں ہے. تو اللہ جل شان نے رونمائی فرمائی، دل میں بات آ گئی کہ اس میں غلط یہ ہے کہ جب کبھی واجب کے ساتھ مستحب کا مقابلہ ہو جائے گا اور آپ کے مستحب کا حال اتنا تاری ہے کہ اس کے لیے واجب کو ترک کرنے لگو تو یہ غلط ہے. مطلب یہ غلط ہے، اس کا مطلب اس صورت میں غلط یہی ہے. اب وہ کیسے؟ وہ ایسے مثال کے طور پر آپ کو، آپ کے اوپر میاں بیوی کے حقوق واجب ہیں، نہ نفقہ. اب آپ جو ہے نا مسلسل نفلوں پر نفلے پڑھنے لگے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے اور ذکر کرنے لگے اور ان کا بالکل خبر نہ لے، تو آپ کا مستحب تو ہو رہا ہے لیکن واجب ترک ہو رہا ہے، واجب ترک ہو رہا ہے. یا تو شادی نہ کرتے، اور شادی کی تو پھر اس کے حقوق ادا کریں گے. شادی کرنا سنت ہے لیکن نہ نفقہ تو واجب. ہاں جی، اگر کر لیا تو اب تو جان مطلب اس کو پورا کرنا پڑے گا. تو یہ جو بات ہے، مطلب یہ کہ یہاں اس سے بات آ جاتی ہے کہ جب کبھی یعنی مستحبات میں ہم زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مستحب واجب کے ساتھ اس کا ٹکراؤ تو نہیں آ رہا. اگر واجب کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہے تو واجب کو لوگے، مستحب کو اس وقت چھوڑو گے، اس وقت آپ کا دین قائم رہے گا. ورنہ اگر آپ نے واجب کو چھوڑ دیا اور مستحب کو لے لیا تو آپ غلو کے شکار ہو گئے. اب آپ ڈیٹیریٹ کرنا شروع کر چکے ہیں، اب آپ کا زوال شروع ہو گیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظیر موجود ہے حدیث شریف میں. ان نے جب شادی کی تو ظاہر مطلب بہت بڑے عابد گزار تھے، عبادت گزار تھے، اپنی عبادت میں لگے رہے. تو ان کی بیوی سے پوچھا کہ کیا حال ہے، ابو دردہ کیسے ہیں؟ کہ ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، یہ وہ ہے، بڑی تعریفیں کی. ظاہر وہ جتنے کر سکتی تھی، کہتے وہ تو اتنے اچھے کہ ابھی تک اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں. بس اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا ولی نفس کا علیہ کا حق، آپ کے نفس کا وقت پر حق ہے، ولی عین کا علیہ کا حق اور آپ کے آنکھ کا وقت پر، ولی زوج کا علیہ کا حق اور آپ کی بیوی کا وقت پر حق ہے. مطلب ہر چیز کا اپنا اپنا حساب، اپنا اپنا حساب. اچھا، چند صحابہ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، تو ظاہر ان کے لیے کیا ہے، ہم تو کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا. تو چلے جی، ایک نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، دوسرے نے کہا کہ میں جو ہے نا بس وہ روزہ ہی رکھوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں سوؤں گا نہیں. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں خدا سے، میں خدا سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں اور جھاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، ہاں میں جو ہے نا مطلب یہ کہ روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں. تو یہ جو ہے نا ان کو ایک ایسے طریقہ سکھا دیا کہ کسی چیز کے اندر اتنا نہیں گھسنا کہ ضروریات دین جو ہے نا وہ رہ جائیں. تو یہ جو ہے نا ہمارا دین بہت عجیب اعتدال والا دین ہے. اس کا جو حسن ہے وہ سادگی میں اور اعتدال میں. اصل جو دین ہے وہ اس کی جو نمبر اس کا جو حسن ہے سادگی میں اور اعتدال میں. اگر اعتدال سے ہٹ گیا پھر وہ ساری چیزیں تقصیر، اس میں جو کمی ہے، مطلب ظاہر ہے ہم کوئی کمی اس میں نہیں کر سکتے. تشبیہ جو ہے یہ، اب مجھے ذرا تھوڑا سا اور بہسانا پڑے گا، یعنی اچھی بات ہے تو نہیں ہے لیکن بہرحال سمجھانی پڑے گی. وہ یہ کہ تشبیہ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے نا انسان کسی چیز سے تشبیہ دیتا ہے کہ فلاں فلاں کی طرح ہے، فلاں چیز فلاں کی طرح ہے، اس کو تشبیہ کہتے ہیں. تو جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تشبیہ میں تو آپ غلطی نہیں کریں گے. ہاں زیادہ سے زیادہ کنایہ استغارے میں چلے جائیں گے تو ذرا تھوڑی سی، جیسے تو کہتے ہیں فلاں تو شیر ہے، تو وہ صرف شیر کی بہادری کے صفت میں کامل ہوتا ہے، باقی تو اس کی طرح نہیں ہوتا. ہاں یعنی وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اگر جس کے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں، وہ اگر آپ نے دیکھا ہی نہ ہو پھر کیسے دیں گے؟ پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہاں پر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. تو اللہ جل شان کی جو ذات ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی ذات ورا اور ورا ہے، اس کے اندر غور نہ کرو. یہ انسان کے ذہن سے بالا بالا ہے، انسان کا ذہن اس تک رسائی ہی نہیں ہے. اور قرآن پاک میں لے سکے مثلی شہر، اس کی طرح کچھ کوئی بھی نہیں. اس لحاظ سے جس نے خدا تعالیٰ کے کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی نہ، بس وہ اس کو مشبہ کہتے ہیں، اور یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں. چاہے کوئی بھی ہو، یہ لوگ گمراہ ہیں کیونکہ قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور حدیث شریف کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کا کوئی تشبیہ نہیں. اللہ جل شانہ، بلکہ علماء کرام اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا جو بھی تصور آئے کہ اللہ ایسے ہے، تو انکار کر لو کہ ایسا نہیں ہے. جس طرح بھی آپ کے ذہن میں آئے کہ اللہ ایسے ہیں تو انکار کر لو کہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ تمہارا ذہن اس کے ہاتھ ہی نہیں کر سکتا، تمہارا ذہن اس کے ہاتھ ہی نہیں کر سکتا. لہذا یعنی اللہ جل شانہ کے لیے جہت بھی نہیں ہے، خاصمت بھی نہیں. ہمارے علماء کرام جو کہتے ہیں کہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ صرف اوپر ہے. یہ جیسے نماز ہم رخ کرتے ہیں قبلہ کی طرف، تو دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے. نہیں نہیں کیوں مطلب، یعنی آپ ظاہر جیسے نماز کے لیے آپ کے اللہ تعالیٰ نے ایک جہت مقرر کر دی کس طرح اس طرف نماز پڑھو، اسی طریقے سے دعا کے لیے آپ کے لیے ایک طریقہ مقرر ہو گیا، تو آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں. ورنہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف آسمان میں، اللہ جل شانہ تو ہر جگہ ہے. اب جیسے مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر تین ہے تو چوتھا وہ، چار ہے تو پانچواں وہ، چھ ہے تو ساتواں وہ، اور اللہ جل شانہ آپ کے شہرت سے زیادہ قریب ہے، آپ جہاں پر بھی ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوئی. تو اللہ جل شانہ تو ہمارے شہرت کے زیادہ قریب ہے، اس کے لیے کون سی جہت مقرر ہوگی؟ اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ اللہ اللہ ہے، اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو فرمایا گیا اس کو تو مانو گے. اور وہ یہی کہ اللہ جل شانہ مثال سے پاک ہے، اللہ جل شانہ کی مثال نہیں دی جا سکتی. تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مثال دی ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، بعض گمراہ لوگ تو بالکل اس طرح آدمی کی صورت تراش لیتے ہیں کہ اس طرح ہے اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے لیے حدیث کا بھی وہ دیتے ہیں بیوقوفی کی وجہ سے. اور یہ جو ہے نا مطلب یہ کہتے ہیں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں نا تمثیلی انداز میں، تو اس کا وہ ایسے لیتے جیسے ممبر پر ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ نیچے اتر. یہ بات ہے. اسلامی یونیورسٹی میں ہمارے مولانا عبداللہ کاکاخیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تھے، حیات تھے، انہوں نے اس فتنے کو بہت روکا تھا، الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ وہ چونکہ موجود، اب ان کے شاگرد یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ان شاگرد موجود ہیں. تو وہ انہوں نے اس فتنے کو روکا ہوا تھا کیونکہ یہاں پر مجسمہ لوگ آ گئے تھے، تو یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو حضرت علمی انداز میں اس کا وہ جو ہے نا وہ توڑ کرتے تھے، علمی انداز میں ان کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں. اچھا، تعطیل، جبر و قدر، یہ جو ہے نا یہ بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے. اس کو کہتے ہیں تعطیل. اس فرقہ کو کہتے معطلہ. ہاں جی, تو ظاہر یہ بھی گمراہی کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی قدیم ہے, جیسا ابھی گزر گیا تک قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اس کا اللہ تعالیٰ کا صفت قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کا سمع, اللہ کا بصر, اللہ تعالیٰ کا سننا, یہ سب جو ہے نا وہ کیا ہے, صفات ہے اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ, اللہ تعالیٰ کی قدرت, یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے صفات ہے اور قدیم ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی چلے آ رہے ہیں. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ذات میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ صفات کا انکار کر لیتے ہیں. تو ہر قسم کے گمراہ لوگ گزرے ہیں. اور جبر جو ہے یہ جبریہ فرقہ گزرا ہے, وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بس اللہ پاک نے ہمیں مجبور بنایا, ہمارا کوئی اختیار نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا یہ صوفی شاعر ہے لیکن بہت بڑے متکلم بھی ہے, کیونکہ تصوف میں آنے سے پہلے بہت بڑے مفتی تھے اور پھر بھی مفتی تھے, لیکن ان کا مفتیانہ پن سامنے اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ان کا صوفیانہ پن زیادہ سامنے ہے. تو یہ بہت بڑے متکلم بھی ہے. تو جبر و قدر کے بعد جب کرتے ہیں اپنی شاعری میں تو بتاتے ہیں کہ ایک شخص کا کہتا, وہ تمثیلی انداز میں سب کچھ بیان کرتے ہیں, تو ایک دوسرا شخص آیا, اس نے اس کے کیت میں وہ جو ہے نا وہ جو چیزیں تھیں وہ کھانی شروع کر لیا, لینی شروع کر دی. وہ مالک آ گیا, مالک نے خادم سے اسے پوچھا, اس شخص سے پوچھا تو نے کیا کیا, کیوں میرے کیت کو خراب کیا ہے, اس سے یہ چیزیں لے لی ہیں. اس نے کہا دیکھو یہ چیزیں بھی خدا کی, کیت بھی خدا کا, میں بھی خدا کا, تو تمہیں اس پر کیا اعتراض. ہاں جی, تو کہتے ہیں وہ شخص بڑے ہوشیار تھے, اس نے خادم سے کہا کہ رسی لے آؤ. رسی لائے وہ, اس نے کہا اس کو باندھ لیا, پھر ڈنڈا لے آؤ. ڈنڈا لے آئے اور ڈنڈا لے کر اس کو مارنا شروع کر لیا. جب اس کو مارنا تو اس نے چیخنا شروع کیا. انہوں نے کہا کیوں چیختے ہو, تو بھی خدا کا, میں بھی خدا کا, رسی بھی خدا کا, ڈنڈا بھی خدا کا, چیختے کیوں. تو جب کچھ زیادہ ہو گیا اس نے کہا اختیار, مطلب ٹھیک ہے اختیار ہے, بولے اختیار کو مانتا ہوں, کیوں اسی سے بچت ہو سکتی تھی, اور تو کوئی طریقہ تھا نہیں. تو ایسے بیوقوفوں کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے, جیسے کہ اس صاحب نے مطلب وہ کر لیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ سوال کیا گیا تھا, انہیں کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے. اس نے کہا کہ ایک پیر اٹھا دو, اس نے اٹھا دیا. اس نے کہا دوسرا بھی ساتھ اٹھا دو, کہتے یہ تو نہیں اٹھ سکتا. انہوں نے کہا بس اتنا اختیار ہے اور اتنا مجبور ہے, یعنی ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے, اتنا اختیار تمہیں ہے, لیکن بیک وغیرہ دونوں نہیں اٹھا سکتے, سسٹم سے آپ مجبور ہیں. چاہے اس کو آپ کشتکل کا نام دے رہے, چاہے اس کو کچھ بھی نام دے رہے, لیکن سسٹم آپ کو چھوڑ نہیں رہا, مطلب اس دوسرے کام کے لیے نہیں چھوڑ رہا, تو اتنا مجبور ہیں. اس طرح ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, انوائرمنٹ ہمیں مجبور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں اس میں اس کا ہمیں اختیار ہوتا ہے. تو اس لیے فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, انسان کو اس مطلب اپنے جو یعنی استعداد ہے اور جتنا صلاحیت ہے اس سے زیادہ جو ہے نا اس کو مجبور نہیں کیا جاتا. بس آسان بات ہے, قرآن پاک نے بھی فیصلہ کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو جبر اور قدر اور قدریہ جو ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں بس ہر چیز ہم خود کر سکتے ہیں, مطلب یہ کہ ہمیں ہر چیز کا اختیار ہے, اور قسمت ہم خود بناتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں قسمت ہم خود بناتے ہیں, بنا لو گے پھر ذرا اپنے آپ سے موت کو دور کر لینا, بیماری کو دور کر لو, موت کو دور کر لو, بلکہ بعض لوگ غربت کو دور نہیں کر سکتے, ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں, نہیں فیل ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتے ہیں کام کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں جی جو بھی کام کرتے ہیں جی بس بند, جو کار بھی کرتے وہ نہیں ہوتا, بس مطلب کام ہونے کو ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, اور اکثر لوگ تو کہتے ہیں بندش کسی نے کر لی ہے, لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو جس کے لیے مقرر کیا اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتے, تو اس حد تک تو وہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو بالکل مجبور کر لیتے ہیں، آپ کو اختیار بھی دیتے ہیں، آپ کو ساتھ ساتھ مجبور بھی کرتے ہیں، دونوں طرح کی باتیں ہیں، اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. اس طرح بالکل ہی امید ہو جانا کہ انسان گناہ پہ جرت کرنے لگے، اور اتنا خوف ہو جانا کہ انسان توبہ کی قبولیت سے بھی مایوس ہو جائے، یہ دونوں جائز نہیں. اتنا امید ہو جانا کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اور بلکہ یہ اکثر آج کل یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، غلط کام کریں گے ان سے کہ خدا غفور رحیم ہے، جب آپ ان کو دعوت دیں گے تو کہے خدا غفور رحیم ہے. بھائی خدا غفور رحیم ہے لیکن قہار جبار بھی ہے، اور وہ اپنے صفات کو اپنے مرضی سے استعمال کرتے، تمہاری مرضی سے استعمال نہیں کرتے. تمہیں کیا پتہ کہ تمہارے لیے جباریت والا قہاریت والا استعمال ہوگا یا غفوریت والا استعمال ہوگا، تمہیں پتہ ہے. اور جو اس طرح کے دھڑلے سے بات کرتے ہیں ان کے لیے اکثر دوسرا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذلک معطل کر رہے ہیں، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کے لیے لاجک بنا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر الٹے ہی بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ اللہ جل شانہ کے تمام صفات کو ماننا پڑے گا، یہ نہیں کہ اپنے مرضی سے چند صفات کو آپ منتخب کر لیں کہ یہ تو ہے اور یہ نہیں ہے. یہ صرف نفس کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں اور نفس کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ میرے خیال میں دنیا کے معاملے میں کافی ہوشیار ہوتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی تم کام کیوں کرتے ہو، اگر اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھا ہے تو گھر پر بیٹھے مل جائے گا، کہتے نہیں ہاتھ پیر تو ماننے پڑیں گے نا، وہ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے. اس وقت بالکل ان کا ذہن صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. جب دین کی بات آ جاتی ہے کہتے ہیں بس اللہ غفور رہے ہیں. اس وقت جو جتنے قرآن کے احکامات ہیں، جتنے حدیث شریف کی باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری وہ غائب ہو جاتی ہیں اس وقت کسی اور چیز، حالانکہ ان کی جو اپنے مطلب کی باتوں صرف چند ہوگی اور باقی جو باتیں ہوں اس سے پورا قرآن بھرا ہوگا، پورا حدیث شریف کی کتابیں بھر ہوں گی، اس کی طرف خیال نہیں جاتا ہوگا. تو یہ جو بات ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان درمیان ہے. اتنا خوف بھی نہ ہو کہ انسان توبہ سے رہ جائے یا معطل ہو جائے اعمال سے، اور اتنا امید بھی نہ ہو کہ انسان گناہ سے نہ بچے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ حدیث شریف ہے کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، ایک بالش فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ سیدھے جہنم میں پڑ جاتے ہیں، تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے برے عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جہنم کے ساتھ ان کا ایک بالش رہ جاتا ہے، تقدیر ان پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ جو ہے نا سیدھے جنت، مطلب کوئی کام ایسے ان کو ایسے توفیق ہو جاتی کہ جنت چلے جاتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا، فرمایا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے گرگس کا جہاں اور. فرمایا یہی تو حدیث شریف تھی جس نے صحابہ کو بہت اونچا درجہ دیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم اچھے سے اچھا عمل بھی کر لیں پھر بھی ہم لوگ بے نیاز نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، این ممکن ہے کہ ہم سے ایسے کام ہو جائے کہ سیدھے جہنم میں چلے جائے، لہذا وہ ڈرتے تھے اپنے اچھے کاموں پر بھی، جیسے عمر رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے، علی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ ڈرتے، علی رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے، اور بھی صحابہ کرام. اور دوسری طرف بڑے سے بڑی غلطی کے بعد بھی وہ مایوس نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا ہے، توبہ کرے ہو بات اللہ ختم ہو جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں، یہ حدیث شریف ہے اس لیے کہ انسان بے خوف بھی نہ ہو اور جو امید ہے اس میں بھی غلب نہ کرے، یہ حدیث شریف اسی لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگ درمیان میں گڑبڑ کر لیتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے برات اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ہر اس شخص سے جو اس عقیدہ کا مخالف ہے جس کو ہم نے ذکر و بیان کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمانی پر ہمارا خاتمہ کر دے، اور ہم کو دین سے اختلاف رکھنے والی خواہشات سے بچائے، اور متفرق آراء سے ہماری حفاظت فرمائے. متفرق آراء سے مراد یہی ہے کہ جو ہمارے مذہب کی بنیادی آراء ہے اس سے آگے پیچھے تفرقہ کی جو چیزیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ میں بچائے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو دین ہے یہ مین روٹ ہے, فرقے دوسرے ہیں, فرقے ہم سے جدا ہوئے ہیں, ہم سے جدا ہوئے ہیں. مجھ سے ایک شیعہ نے کہا کہ سارے گمراہ فرقے سنیوں سے نکلے ہوئے. میں نے کہا یہ ہمارے حقانیت کی دلیل ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی فرقے نکلتے ہی حق سے, حق کو چھوڑ کر ہی فرقہ بنتا ہے. تم پہلے سے باطل پر ہو, تم سے کیا فرقہ نکلے گا؟ جو پہلے سے باطل ہو اس سے فرقہ کیوں بنے گا؟ اور میں نے کہا جو حق ہوگا نا اس سے جو آگے پیچھے ہوگا تو اس کو فرقہ کہیں گے نا. تو میں نے کہا ہم سے جو نکلے ہیں واقعی سے نکلے اور گمراہ ہو چکے ہیں, ہم تم بھی تو ہم سے ہی نکلے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمارا جو ہے مطلب مین روٹ ہے, مین سٹریم ہے, مین روٹ ہے, ہم لوگ فرقہ نہیں ہیں. ہاں لیکن باقی جو لوگ ہیں جس طریقے سے بھی آگے, جیسے مشبہ ہے, جہیمیہ ہے, جبریہ ہے, قدریہ ہے, یہ سب جو ہے نا ہم سے نکلے. اس کے علاوہ دوسرے جن نے جماعت کی مخالفت کی ہے, جماعت کی مخالفت اور گمراہی سے دوستانہ کیا ہے اور ہم ان سے بیزار ہیں, اور وہ ہمارے نزدیک ردی قسم کے لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے, اور درود السلام نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی اہل پر, اور آپ کے سب صحابہ کرام پر, اور سب ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اللہم ثبتنا علی دینک دین الاسلام, وجلنا ہداۃ مہتدین, وجلنا آخرتنا خیرا من الاولی, وصلی اللہ تعالیٰ علی خاتم الانبیاء و سید الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحاب أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ جو ہے نا یہ عقیدہ صحابیہ کا جو میں آپ کو سنا رہا تھا, یہ ہمارے سارے اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. اور ظاہر ہے جو اس میں گڑبڑ کرتے ہیں تو اپنے لیے کوئی مطلب بنائیں گے, جو مجسمہ ہوں گے اس کو نہیں مانیں گے, جو قدری ہوں گے اس کو نہیں مانیں گے, جو جبری ہوں گے اس کو نہیں مانیں گے, جو جہیمیہ ہوں گے اس کو نہیں مانیں گے, جو شیعہ ہوں گے اس کو نہیں مانیں گے, یعنی جو بھی باطل گروہ ہے وہ اس کو نہیں مانیں گے, باطل گروہ کبھی بھی اس کو نہیں مانے گا. لیکن جو اہل حق ہوں گے وہ سب اس پر جمع ہیں, چاہے وہ حنفی ہے, چاہے وہ شافعی ہے, چاہے وہ مالکی ہے, چاہے حنبلی ہے, سب کے سب اس پر جمع ہیں. تو الحمدللہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسے لوگوں کے اندر پیدا کیا جو اعتدال والے. ہمارا دعوت ہی اعتدال کا ہے, ہمارا دعوت ہی اعتدال کا ہے. ہم لوگ ایکسٹریمزم کی دعوت نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں اعتدال پہ رہو, ہر چیز کے اندر اعتدال رکھو, جس طرح اللہ نے جس چیز کا مطالبہ کیا اتنے پہ رکھو, اس سے زیادہ کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں ہے. ہاں جی, مثال کے طور پر دیکھیں, فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنتیں ہیں, مستحبات ہیں, یہ کیٹیگرائزیشن فقہا نے کیے. اب ہر کیٹیگری کے الگ احکامات ہیں. فرض کے بارے میں بتا دیا کہ اس کا چھوڑنا بہت سخت گناہ ہے, حرام ہے, اور اس کا انکار کفر ہے, اس کا انکار کفر. واجب کا یہ کہ اس کا چھوڑنا حرام ہے لیکن اس کا انکار کفر نہیں. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ وہ فرض اور واجب میں یہی فرق ہوتا ہے. اور سنت موقعہ اس کے بارے میں کہ اس کی تاکید کی گئی ہے, جو لوگ اس کو چھوڑتے ہیں وہ لائق ملامت ہیں اور محرومی کے باعث ہوتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے میرے حبیب اپنے امت سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے میرے اتباع کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے. تو ظاہر ہے جو لوگ اتباع سنت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, محبوبیت سے محروم ہو جائیں گے. جو شارٹیسٹ راستہ تھا, مختصر ترین کامیابی کا راستہ تھا, اس سے محروم ہو گئے. ہاں جی, تو وہ لائق ملامت ہے اور محروم لوگ ہیں. اور مستحبات جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ مستحبات کی دنیا بہت وسیع ہے, لہذا لوگوں کو ملامت نہیں کریں گے آپ اگر کسی مستحب کا تھا, مستحب کا تارے گے ملامت نہیں کرو گے. وجہ کیا ہے, آپ کو کیا پتا کہ اس مستحب کو تو یہ نہیں کر رہا, کیونکہ پتہ نہیں اس کے پاس ایسے کوئی مستحب ہو جس سے وہ آپ سے بھی بہت آگے نکل چکا ہو. مثلاً ایک شخص ہے, وہ اشراق نہیں پڑھتا, تہجد نہیں پڑھتا, عوابین نہیں پڑھتا, لیکن چپکے چپکے وہ صدقات دے رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. ہاں, کسی کو کیا دے رہے ہیں, کسی کو کیا, کسی کو کیا, رفائی کاموں میں مشغول ہے, کسی کا کون سا کام بنا رہے, کسی کا کون, کوئی بیوہ ہے اس کی خدمت میں, کوئی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے اس کا تو مسلسل عمل چل رہا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے, آپ کے نزدیک تو ایسا ہے کہ تو مساوات کا تارے گئے, حالانکہ تو بہت زیادہ آگے. اس طریقے سے این ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کر رہا ہو لیکن دوسری چیزیں نہ کر رہا. تو یہ مساوات کی دنیا چونکہ بہت وسیع ہے, تو اس میں ہم لوگ وہ نہیں کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں. بس اللہ جل شانہ نے جس کا جو رکھا ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ دوسروں کے لیے حکم ہے, اپنے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اپنے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم دنیا میں حریص ہوتے ہیں, دنیا میں کبھی ہم نے کہا کہ چلو جی میرے پاس یہ چیز ہے تو چلو میں دوسرے کا نہ کروں. وہاں پر تو کہتے یہ میرا ہے تو یہ بھی میرا ہے, یہ میرا ہے تو یہ بھی میرا ہے. وہاں پر تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں مثال دی گئی ہے, داؤد علیہ السلام کے پاس واگئے نا, ایک نے کہا جی ان کے پاس 99 بیڑے ہیں, میرے پاس ایک بیڑ, یہ مجھے کہتے تم ایک بیڑ کے ساتھ کیا کرو گے, مجھے دے تو میرے 100 ہو جائیں گے. ہمارے درمیان میں فیصلہ کم, آپ دیکھ لیں یہ والی چیز ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ دنیا کے اندر تو ہم ایسے کرتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں ہم جو ہے نا وہ نہ کریں تو یہ غلط بات ہے. اپنے لیے تو ہم ہیرسی کریں گے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ فلاں آدمی تہجد پڑھتا ہے مجھے بھی پڑھنا چاہیے, فلاں آدمی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے مجھے بھی پڑھنا چاہیے, فلاں آدمی جو ہے نا مطلب اعمال خیر اور کر رہا ہے, رفائی کام کر رہے ہیں, مجھے بھی اس طرح کرنا چاہیے. تو یہاں پر تو فسابقون والی بات ہے کہ وہ جو ہے نا آدمی جو ہے نا وہ مسابقت کرے, لوگوں سے آگے بڑھے, کوشش کر لے. لیکن دوسروں کے معاملے میں ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ اگر مصاب عمل میں تو ہم اس سے ملامت نہیں کریں گے کیونکہ وہ میرے ملامت کی جگہ نہیں ہے, بلکہ مصاب کو کے پر ملامت کرنے والا لائق ملامت ہے. جو مصاب پر ملامت کرتا ہے نا وہ لائق ملامت ہے. کہتے ایک بزرگ کے پاس اپنا کوئی چھوٹا تھا, وہ تہجد کے لیے اٹھے تو وہ چھوٹا بھی ساتھ اٹھا. جب انہوں نے نماز پڑھی, ہاں جی, ان کے ساتھ جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس چھوٹے نے کہا کہ دیکھے سارے لوگ سوئے ہوئے, ہم نے تہجد کی نماز پڑھی. تو حضرت نے فرمایا کاش تہجد تم نہ پڑھتے, کاش تم آج تہجد نہ پڑھتے, کیونکہ تو نے لوگوں کی تحقیر کی, یہ تو گناہ ہو گیا. ہاں, تو وہ صاحب آپ نے لے لیا اور اپنے ذمہ اس کے گناہ کا کو کما لیا, کاش آپ یہ تہجد نہ پڑھتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ مستحب کے اوپر جو لائق ملامت ہے, ملامت کرنے والا ہے وہ لائق ملامت ہے, لہذا اس پہ ملامت ہم نہیں کریں گے, لیکن اپنے لیے جو ہم کریں. ہاں, ترغیب دے سکتے ہیں, ملامت نہیں کریں گے ترغیب دیتے, ترغیب دینا اور چیز ہے, ملامت کرنا اور چیز ہے. مثال کے طور پر میں اشراق کی نماز کی فضیلت پر ایک لیکچر دے دوں, مجھے اجر بھی ملے گا. کیوں, میں نے ترغیب دی ہے, میں نے وہ تو نہیں کیا نا, مطلب یعنی ملامت تو نہیں کسی پر, میں نے کہہ دیا بھائی اشراق کی نماز نفل نماز ہے, مستحب نماز ہے, اس پر یہی ملتا ہے, اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو یہی مل جائے گا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ترغیب میں نے دے دی, اگر کسی کے سمجھ میں آ گیا اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا, مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا. لیکن میں نے اگر کسی نے میں نہیں میری بات پر عمل کی تو ظاہر مجھے اس کو ملامت نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا, اس سے زیادہ نہیں. ایک لفظ ہے اگر کاش وہ ہمیں ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کے اندر بڑا سکون آ جائے, بلکہ دو لفظ میں کہہ سکتا ہوں, ہمارے بزرگوں کے دو لفظ چلے آ رہے ہیں, ایک ہے وما علینا الا البلاغ اور ایک ہے واللہ اعلم بالصواب. یہ ہم لکھ لیتے ہیں, لکھنے میں ہم بڑے تیز ہیں, ہاں لکھ لیتے ہیں وما علینا البلاغ واللہ اعلم بالصواب لکھ لیتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کہ اس کا مفہوم ہم بھول گئے ہیں یا پتہ نہیں یاد نہیں رہتا کیا بات ہے. وما علینا البلاغ کا مطلب یہ میرے ذمے تو صرف پہنچانا تھا, اب اس کے بعد میرے ذمے کوئی کام نہیں ہے, میرے ذمے صرف پہنچانا تھا, میں نے پہنچا دیا. اور واللہ عالم بصاحب کا مطلب ہے کہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے, میں تو جتنا جانتا ہوں میں نے بتا دیا, اصل حقیقت تو اللہ کو پتہ ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جب کوئی مسئلہ بتاتے یا کوئی اس طرح تو نیچے لکھ لیتے واللہ عالم بالصواب. یہ ان کی بات ہے, ان سے چلی آ رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے مطلب اس طرح لکھ لیتے ہیں, وہ سمجھ کے ساتھ لکھتے تھے, ہم لوگ بے سمجھے لکھ دیتے ہیں. لیکن مطلب اس کا یہی ہے کہ اصل پتہ تو اللہ تعالیٰ کو ہے کہ حق کیا ہے. میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ بات جتنی سمجھی تھی میں نے اس کو پیش کر دیا, اس سے زیادہ نہیں. بڑے بڑے فقہاء کرام, مفتیان کرام, اللہ والے جب بات کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے. اگر ہم اس طرح کریں تو بہت خیر پھیلے گا, بہت خیر پھیلے گا. جتنے کی گنجائش ہے اتنا ہم کام کریں, اپنے گنجائش سے زیادہ نہ کریں. یہ بلکہ دفتروں میں بھی ایسا ہوتا ہے, رولز ہوتے ہیں نا, پروٹوکولز ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں, پروویژنز ہوتی ہیں, یا یوں سمجھ لیجئے کہ لمٹس ہوتی ہیں. اب وہ یہ کہ ایک افسر ہے, وہ بڑا نیک نیت افسر ہے, لیکن وہ جتنے کی اس کی پروویژن ہے, جتنے کی اس کا اختیار ہے, اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کسی کو پنشمنٹ دیتا ہے یا کسی کو آنر کر لیتا ہے, اس پہ اس کی گرفت ہو سکتی ہے. رول کے اندر اتنا ہے, تو نے آگے کیوں بڑھے. اگر کوئی آڈر پارٹی آ جائے اور اس کا آڈر کر لے تو تیرا بن جاتا ہے نا, یہ تو نے کیا کیا ہے, مطلب یہ تو اس کا جواب دے دو. تو یہ کیا ہے, ہر جگہ پر اس قسم کی بات ہے. احتساب ہوتا ہے کہ میں نے اپنے جو وہ مطلب اختیارات ہیں میں نے اتنے استعمال کر لیا یا اس سے زیادہ میں نے وہ کر لیے. یہ بہت اہم چیز ہے. جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں وہ بظاہر بڑے اسپاٹ لے جے کے چہرے کے نظر آتے ہیں, جیسے بحث قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں. اور جو زیادہ انگزائٹک اور جذباتی لوگ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر پنگا ڈالنا کہ میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, یہ لوگ اکثر ناکام ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ اپنی انرجی بہت فضول چیزوں میں ضائع کر لیتے ہیں, جہاں پر ان کا کام ہوتا ہے وہاں پر نہیں. یہ جو اگر آپ لوگ دیکھیں, کوفی عنان کا بیان کبھی پڑھا ہے؟ کوفی عنان جو تھے مطلب مقام متحدہ کے, یہ کس قسم کا بیان دیتے ہیں؟ یہ ایسے ڈیلا ڈیلا بیان دیتے ہیں کہ لوگوں کو مطلب حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے. ہم لوگ تو جذباتی سوچ رکھتے ہیں نا, وہ لوگ تو اپنے پروویژنز کو دیکھتے ہیں کہ میرے کتنا لمٹ ہے, میں آیا کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ سکتا ہوں, تو کیا کیا میرے اوپر ہے, کیونکہ وہاں تو بات شروع ہو جائے گی کہ اس نے یہ کہا ہے, اور ظاہر مطلب یہ کہ پھر اس کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو یہ اس طرح ڈیلا ڈیلا بیان اس لیے دیتے کہ اس کے پاس اتنا ہی ڈیلا ڈیلا چیزیں, اس سے زیادہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. وہ ہمارے ایک ممبر فائنانس آئے ہوئے تھے کسی مطلب فنکشن میں, تو لوگوں نے بڑی لسٹ مطالبات کی پیش کر لی کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ممبر فائنانس بڑے آدمی ہوتے ہیں اپنے فیلڈ کے, اس نے صرف ایک بات کر کے سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دیا. کہتے آئی ایم ریئلی امپریسڈ آف یور ڈیمانڈ, دیز آر ویری جینون, آئی ایم ود یو, بٹ انفارچونیٹلی آئی ہیو نو ڈسکریشنری پاور. بس اتنا کہہ کے بس اپنے آپ کو چھڑا لیا, میرے پاس کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہے. اور یہ بات اس کی صحیح تھی, نمبر فائنانس کے پاس ڈسکریشنری پاور نہیں ہوتے, پکڑ تو سکتا ہے لیکن دے نہیں سکتا. تو یہی بات ہوتی ہے کہ مطلب یہ جو ہے نا, ہر چیز کا اپنا ایک لمٹ ہوتا ہے. اس طرح ہمارے دین کے اندر بھی ہے, مفتی کا اپنا ایک رول ہے, مفتی کا اپنا ایک رول ہے, صوفی کا اپنا ایک رول ہے. ان دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا بہت ضروری ہے, قریب قریب ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو صوفی ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ایکسلریٹر کا, اور مفتی کا کام ہوتا ہے بریک کا. ٹھیک ہے نا, اگر صوفی صرف ہو اور مفتی نہ ہو ساتھ, تو کیا ہوگا, ایکسلریٹر میں ایکسیڈنٹ کر لے گا. کیونکہ صوفی جو ہوتا ہے یہ حسن ظن رکھتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ یہ صوفیوں کے اچھا کہنے کو اتنا جلدی نہ مانو, یہ بڑے اچھے اچھے گمان رکھے. صوفیوں کا کسی کو اچھا کہنا اتنا جلدی نہ مانو کیونکہ بڑے اچھے اچھے گمان رکھتا ہے, یہ امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوا, تصوف کے خلاف نہیں تھے وہ, اصل یہ بات ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ چونکہ محدث تھے, محدث کا کام یہ ہوتا ہے انالیسس, اور اتنا شارپ انالیسس کہ درمیان میں کسی کو موقع نہیں دیتے کہ کوئی جھول آ جائے. یہ کذاب ہے, یہ دجال ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. یہ آپ کی حدیث کی کتابوں کو ذرا اسماء الرجال کی کتابوں کو دیکھو تو صحیح کہ کیا کیا کس کے بارے میں کیا لکھا ہو, آپ سمجھے کہ بھائی یہ آدمی تو بڑا اچھا ہے اور محدث نے لکھا ہو یہ کذاب ہے. اب بتاؤ آپ کیا کریں گے, یہ جو نا وہ مدلس ہے, یہ فلاں, یہ فلاں مدلس کا ایک الگ مطلب وہ کیٹیگری ہے ان کے اندر, کہ جو اپنے استاد, جو اس کا استاد ہے اس سے بڑے کی بات تو کرتے ہیں, اپنے استاد کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مدلس ہے. وہ کہتے ہیں وہ اپنے استاد کو شرماتا ہے, اپنے استاد کو شرماتا ہے کہ مطلب اپنے آپ کو اور بڑا دکھانا چاہتا ہے تو اس سے روایت کرتا ہے, اس سے نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں یہ مدلس ہے, اور اس سے وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے, پھر اس کی بات میں وہ وزن نہیں رہتا. اب یہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہے محدثین کے اپنے اصطلاحات ہیں, وہ لوگ جو ہے نا مطلب اس چیز کو کرتے ہیں. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو محدث تھے, تو وہ فرماتے ہیں صوفیہ کی جو باتیں ہیں مطلب کسی کو اچھا کہنا یہ جلدی نہ مانو, یہ اس میں مطلب درمیان میں حسن ظن بہت ہوتا ہے. اور میں اگر عرض کرتا اگر موجود ہوتا میں کہتا ہوں اگر یہ کسی کو برا کہے تو بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ اتنا حسن ظن رکھنے والا اگر کسی کو برا کہے تو پھر بہت ہی برا ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی نا, اگر اتنا حسن ظن رکھنے والا اگر کسی کو برا کہہ دے تو بہت ہی برا ہو گیا نا, تبھی تو برا کہے گا نا. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ اور مفتیان کرام کا کیا ہوتا ہے, وہ جو ہے نا وہ بریک لگا دے فوراً, یہ تمہارے جو میں نہیں. خود مجھے ایک مفتی صاحب نے پکڑ لیا, میں نے جو ہے نا وہ ایک جگہ پر لکھ دیا مکروہ تاریمی ہے, مجھے کہا دلیل دے دو, میں نے بشتی زور کھول کے سامنے رکھ دی, کہتے اب بچ گئے. کہتے اگر آپ کے پاس دلیل نہ ہوتی تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں تھا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ نہیں لکھ سکتے کہ مکروہ تاریمی ہے, کیونکہ مکروہ تاریمی جو ہے ایک اصطلاح ہے, اس کا اپنا ایک وزن ہے, اپنا ایک استعمال ہے, تو آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس لفظ کو بغیر دلیل کے استعمال کریں. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مفتی کا کام یہ ہوتا ہے پکڑنا, وہ کسی کو آگے نہیں جانے دیتے. ایک دفعہ میں نے کتاب لکھی نا یہ تصوف کا خلاصہ, یہ کتاب لکھی وزد التصوف, تو اس پہ الحمدللہ تین مفتیوں کی تقریریں ہیں, مولانا محمود اشرف صاحب جو دارالعلوم کراچی کے ہیں, مفتی اسماعیل طورو صاحب کے ہیں اور مفتی ظہیر صاحب کے ہیں, تین مفتیوں کے مطلب تقریریں اس پر. تو میں نے علیمی صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ بھی اس پر کچھ لکھیں. ہاں جی, علیمی صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی, میرے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ صوفی آپ کو نہیں بچائے گا, آپ کو مفتی بچائے گا. اس مسئلے میں آپ کو صوفی نہیں بچا سکتا, اس مسئلے میں آپ کو مفتی بچائے گا, اور مفتیوں کی تقریر اس پر ہے تو میری تقریر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, بس آپ کا لائن کلیئر ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ واقعتاً بات انہوں نے حضرت نے صحیح کر دی, کیونکہ صوفی صوفی کی تقریر کرے گا نا تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں, یہ مفتی کا کام ہے کان چانٹ, دیکھے آیا وہ کہیں شریعت کے دائرے سے نکلا تو نہیں, کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہوا. یہ ہمارے جو قاضی سنابی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, قاضی سنابی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو بدعتی کہتے تھے. اچھا, بدعتی کہتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ خواجہ صاحب کی مجلس گرم, قاضی صاحب جو ہے نا وہ لے آئے اپنے محتسب, انہیں محتسب تھے سپاہیوں کو لے آئے, تو ان سے کہا کہ خیمے کی تنابیں کاٹ دو. خیمے کی تنابیں کاٹ دی, خیمہ ویسے قائم رہا بغیر تنابوں کے, حضرت کی کرامت تھی. اس پر مایوس نہیں ہوئے, فرمایا ہاں ہاں یہ بدعتوں کا استدراج بھی ہوتا ہے, چلو پھر بعد میں دیکھیں گے. اندر خود سمجھ رہے تھے لیکن لوگوں کو بچا رہے تھے. ہاں جی, تو فرمایا بدعتوں کا استدراج بھی ہوتا ہے, پھر ان سے بعد میں نپٹیں گے, چلو اب چلتے ہیں. چلے گئے. ایک دفعہ مجلس میں کسی شعر پر حضرت خواجہ صاحب کو وجد آ گیا, کھڑے ہو گئے, قاضی صاحب اٹھے اور اس کو بٹا دیا. اس کے بعد جو ہے دوسری دفعہ ان کو وجد آ گیا, قاضی صاحب اٹھے ان کو بٹا دیا. تیسری دفعہ جب اٹھے تو ان کے سامنے سردست پتہ کھڑے ہو گئے. یہ کیا بات ہے, اس کے جو شاگرد تھے جو بھی تھے وہ بھی بڑے آدمی تھے, یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا چکر ہو گیا. ان سے پوچھے آپ یہ تیسری دفعہ آپ دس بستہ کیوں کڑے ہو گئے. کہتے آپ لوگ تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں نا, مسئلہ اور تھا. کہتے ہوا یہ کہ جب پہلے دفعہ اس کو وجد آ گیا تو آسمان پہ پہنچ گئے, یہاں تک میری بھی رسائی تھی، میں اس کو واپس لے آیا. ہاں جی، دوسری دفعہ جب اس کو وجد آئے تو عرش سے نیچے تک پہنچ گئے، تو وہاں تک میری بھی رسائی تھی، ان کو میں واپس لے آیا. ہاں جی، تیسری دفعہ عرش پہ اوپر چلے گئے، بس وہاں پر مجھے فرشتوں نے روک دیا کہ تو آگے نہیں جا سکتا، تو آگے نہیں جا سکتا. تو میں جب عرش کے انوارات دیکھے، میں ان کے سامنے دستبرد، ان کے سامنے مجھے تھوڑا دستبرد کرا تھا، میں تو عرش کے انوارات کے سامنے جو ہے نا وہ دستبرد کرا تھا. اب بالکل آخری لمحات ہیں حضرت کے حضرت قاضی صاحب کے، یعنی جو مرض الموت میں تھے، تو حضرت خواجہ صاحب جو ہے نا ان کے عیادت کے لیے چلے گئے. جب عیادت کے لیے چلے گئے تو اطلاع ہوئی قاضی صاحب کو، تو قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بدعتی سے اس وقت نہیں ملنا چاہتا، کہ میرا آخری وقت ہے، میں اس وقت نہیں ملنا چاہتا. تو خواجہ صاحب بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تائب ہو کر آیا ہے، توبہ کر کے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تو جاؤ. اب جب آئے تو حضرت قاضی صاحب نے اپنی پگڑی لے کے خادم سے کہا کہ اس کو اس کے راستے میں بچھا دو، اس کے اوپر آئے گی. ہاں جی، تو جیسے خواجہ صاحب نے دیکھا پگڑی، اس نے فوراً اٹھایا اور اپنے سر پر رکھتے ہوئے دستار شریعہ تھے، یہ تو میں سر پر ہی رکھوں گا، یہ پیروں کے نیچے کیسے آ سکتی ہے. پھر جو ہے نا مطلب کہ خواجہ صاحب سے انہوں نے کہا یا قاضی صاحب نے، میرا آخر وقت ہے، ذرا تھوڑا سا توجہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کرم فرما لے. تو حضرت ان کے لیے دعا کی اور الحمدللہ بڑے حشاش پشاش سے دنیا سے تشریف لے گئے. یہ تھا ان کا سارے کا سارا ڈراپ سین. لیکن دیکھ لیں کتنے اخلاص کے ساتھ دونوں کام کر رہے تھے. قاضی صاحب کی اپنی ڈیوٹی تھی، خواجہ صاحب کی اپنی ڈیوٹی تھی. خواجہ صاحب کا کام تھا ایکسلریٹر کا، قاضی صاحب کا کام تھا بریک کا، دونوں کا اپنا اپنا کام تھا. یہ ماننا چاہیے، اس پہ جلد بز نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی صوفی پر کوئی مفتی گرفت کرتا ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو مجھے قابو کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے کھڑے ہو کر ایک دن کہا، اگر میں شریعت کے خلاف کر لوں تم کیا کرو گے؟ تو ایک صحابی اٹھے، سادہ سے تھے، تلوار نکالی، پھر ہم تمہیں اس سے ٹیک کر دیں گے. نے کہا ہم تم پہ تمہیں پہلے سے ٹیک کر دیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ٹیک کرنے والے موجود ہیں. یہ ہے خوشی کی بات. جو بھی آپ کی غلطی نکالے آپ خوش ہو جائیں کہ کوئی تو ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی، غالب بذل مجہود کی بات ہے شاید، اس پر ایک عالم کو تنخواہ پر رکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر غلطیاں نکالے. تنخواہ پہ ملازم رکھا کہ آپ اس کے اندر غلطیاں نکالیں. ظاہر ہے آج کل الحمدللہ ہم بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، کیا ہم لوگوں سے ریکویسٹ نہیں کرتے کہ اس کی غلطیاں نکالو؟ کیونکہ ایک دفعہ کتاب چپ گئی تو غلطی تو سارے میرے ذمہ پڑ گئی نا. جب تک نہیں چپی تو اس کی غلطی نکالنا تو میرے ساتھ نہیں کیے، اور اگر غلطی کتاب چپ گئی تو پھر جو ہے پھر معاملہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، پھر تو لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا. تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی میری غلطی نکالتا ہے تو مجھ پر اس کا احسان ہے. اگر تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے تعمیر ہے، تو مجھ پر اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پلا پھولا رکھے، سدا بہار رکھے. بہت خوشی کی بات ہے کہ کوئی آپ کو ٹھیک کرنے والا موجود ہے. یہ ہمارے اکابر جو ہوتے ہیں اس پر روتے تھے، جب ان کے بڑے دنیا سے گزر جاتے تو اس پر روتے تھے کہ ہمیں ٹھیک کرنے والے چلے گئے. ہمارے مولانا حضرت سید تسلیم حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جب ان کے شیخ فوت ہو گئے تو اس کے بعد میں ملنے کے لیے گیا، اس وقت حضرت کے فالج کا دوبارہ ٹیک ہوا تھا، تو اسپتال میں تھے. جب میں اسپتال میں پہنچا تو مجھے دیکھ کر آنکھ کے برائی کہتے، تمہاری دعاؤں کی جگہ تو ہے، ہماری دعاؤں کی جگہ تو ختم ہو گئی. اور اس پر جو رونا شروع کر لیا. وہ چونکہ وہ نلی لگی ہوئی تھی تو مجھے فوراً انہوں نے کہا آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں گے ورنہ ان کو تکلیف ہو جائے گی، اور آپ کو دیکھ کر یہ روئے گا. تو دیکھیے مطلب ان کو اس حد تک احساس تھا کہ دیکھیں میری دعاؤں کی جگہ چلی گئی. تو اکابر جب تک سر پر موجود ہے، یقین جانیے آپ مزے میں ہیں، فائدے میں ہیں. کوئی آپ کو روک ٹوک کرنے والا موجود ہے نا، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. خدا نہ خواستہ اگر روک ٹوک کرنے والے چلے گئے اور بظاہر تو آپ آزاد ہو گئے ہیں، لیکن بہت خطرناک دور میں چلے گئے. آپ دیکھیں اسکول میں، دیکھیں اسکول میں پابندیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، پابندیاں بچے پہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ذمہ داری سب سے کم ہوتی ہے. بچے پہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ سارے ذمہ داری ان کے والدین پر ہوتی ہے، ان کے استاذ پہ ہوتی ہے، انہوں نے کام لینا ہوتا ہے. جیسے جیسے ترقی کرتے جاتے ہیں پابندیاں کم ہوتی جاتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، اور کالج لیول پہ جب چلے جاتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہوتی، ذمہ داری ہوتی ہے. اور جب باہر چلے آتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، پھر تو ذمہ داری ان کی ایسے جگڑ لیتی ہے کہ پھر وہ خود ہی چیختا ہے. تو یہی بات ہوتی ہے ہمارے ساتھ بھی کہ اگر ہم لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ سختی ہے اور کنٹرول ہے تو ہماری ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں، ہمیں ایک سکھ کا سانس لینے کا وقت مل جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر بہت خطرناک. اللہ تعالیٰ ہم سب سے توفیق عطا فرمائے عمل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تلاوة الكتاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہیں وہ لکھوائی ان سے تھی، حضرت کی نگرانی میں تھی، نہیں وہ صحیح ہے، لیکن لکھوائی حضرت نے کی، وہ مطلب شروع حضرت نے کی تھی لیکن لکھوائی ان سے تھی. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ